سید محمد علی بخاری شہر سیالکوٹ سے آیا ہوں
جی. میرا نام محمد علی ہے اور میں ضلع سرگودا سے بلونگ کرتا ہوں.
محمد علی بھائی کرتے ہیں کیا, فیلڈ کون سی آپ کی؟
جی میں ایل ایل بی کا طالب علم ہوں, فرسٹ ایئر میرا لا کا.
سر سراد بھائی آپ کہاں سے آئے؟
ملتان شریف سے.
میرا نام طیب الرحمان ہے اور ویسے یہاں کراچی میں ہی رہتا ہوں, پیچھے ایبٹ آباد.
ایبٹ آباد سے
احد رضا.
احد رضا کہاں سے آیا؟
لاہور سے.
آفر محمد یوسف, میں ڈی جی خان سے آیا ہوں.
میرا نام محمد شبیر, اسلام آباد سے آیا ہوں. بیسکلی میں کے پی کے کا رہنے والا ہوں. ایران شورا کا جو بیان ہے ماشاءاللہ, وہ بیان تو بلے بلے کر دیا. میں نے اپنی بہو سے بھی معافی مانگی, اپنے بیٹے سے بھی معافی مانگی, اپنی بیوی سے بھی معافی مانگی اور اپنے ملازمین سے بھی معافی مانگی. یہ میرا ذہن بنا, ورنہ میں اکڑ ہوں قسم کے انسان تھا, ورنہ میرے اندر سوری والی کوئی چکر تھا نہیں, میں اکڑ جاتا تھا. لیکن یہاں عاجزی پتہ چلا, پیر و مرشد کی عاجزی دیکھ کے, ہر بندے کی عاجزی دیکھ کے, کہ عاجزی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے.
نگران شورا نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی آج کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کا اچھا استعمال کیا جائے تو اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی منہ سے ایسے الفاظ ادا کر دیتا ہے جو نامناسب ہوتے ہیں, دوستوں میں, جہاں جب بیٹھتے ہیں, سکولز, کالجز میں. پتہ نہیں چلتا کہ ہم جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس بات کو ادا کرنے سے بندہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. وہ ہمیں یہاں آ کے معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے جس سے ایمان کا خطرہ ہو.
میں نے پہلی دفعہ اعتکاف کیا, میں بہت میرا دل کر رہا تھا آنے کو. ماشاءاللہ میں نے سارا اپنا گھر والوں, بھائیوں, بہن کو, میں ساروں کو خوش کر کے پھر میں ادھر آیا ہوں. پیچھے سے کہنا وغیرہ مجھے ہمیں کچھ دیکھ نہیں گیا. میں کہا ماں کی دعائیں لے کے پھر ساتھ آئے. ماں میری ابھی بھی دعائیں کر رہی ہیں, اتیا اللہ آپ کو عالم دین بنائے.
تو آپ اعتکاف میں؟
جی جی ہم اعتکاف میں آئے ہیں اور بارہ ماہ کے لیے آئے ہیں.
اعتکاف میں بھی اور بارہ ماہ میں؟ ماشاء اللہ.
پہلے تو کام کار تھے, پھر چھٹی ہو گئی, گھر گئے تو کچھ دن کا ارادہ بنا تھا فیضان مدینہ ڈی جی خان جائیں گے. وہاں جب دیکھا تو بارہ ماہ کے لیے آ رہے تھے نا, تو آج سے ہماری تین سال پہلے نیت ہوئی تھی. لیکن پھر جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو دل کی تمنا ہوئی, زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہم نے اسی سال ہی جانا ہے. پھر ایک ہی رات میں ہماری تیاری ہو گئی, ہم ادھر پہنچ گئے. والد صاحب بھی تھوڑا دین سے وابستہ ہیں تو ان کو میں نے ادھر آ کے بتایا ہے. انہوں نے کہا آپ جائیں, ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ دو تین ماہ کے بعد آپ کہیں کہ میری چھٹی لے میں واپس آ رہا ہوں. میں نے کہا انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, آپ کو خوش کریں گے انشاءاللہ, آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے اور سال کے بعد ہی آئیں گے, ہم نے یہ بھی نیت کی ہے.
باقی میں نے 54 ایئر ایسے گزار دیے, اندھیرے میں گزار دیے, روشنی اب ملنے لگی ہے. کہ باقی یہ ہے سارا کچھ. میں الحمدللہ میں بہت بڑا نہیں, لیکن اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. میں میری تین شاپس ہیں. اس دفعہ میں نے کہا میں زندگی میں ایک دن بھی اعتکاف نہیں بیٹھا, تو میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اس دفعہ حاضری دوں, وہاں جا کے میں مہینے کا اعتکاف کروں. الحمدللہ میں رابطہ بھی کاروبار میں نہیں کر رہا, میں موبائل بھی نہیں لایا, نارمل گھر والوں کا موبائل لے کے آیا ہوں تاکہ میرے ساتھ کلائنٹ بھی رابطہ نہ کر سکے.
میں نے جب گھر بات کی کہ میں اعتکاف پر جانا چاہتا ہوں تو والد صاحب نے خصوصاً میرے ساتھ تعاون کیا, تو پھر انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا, انہوں نے اہتمام بھی کیا میرا. اعتکاف کا معاملہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے بالکل باہر سے مختلف ہے. وہ اس طرح کہ ایک تو تربیت کے حوالے سے, دوسرا ادبی حوالے سے, معاشرتی حوالے سے, اور جو باقاعدہ یہاں پر نظم و ضبط ایک معتکف کو دیا جاتا ہے, یہ بڑا ایک تعجب والا انداز ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر حوالے سے ہی تربیت کی جاتی ہے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو. اب الحمدللہ ماشاءاللہ تربیت اس طرح کیا کہ کل کئی بزرگ جو ان سے تھے انہوں نے گھروں میں رابطہ کیا امیر اہل سنت کی ایک آواز کی وجہ سے، تو یہ بہت اچھا لگا مجھے.
میں سپورٹس کے شعبے سے ہوں، ڈرل انسٹرکٹر ہوں ایک ادارے میں. یہ تو میں فرسٹ ٹائم ہی آیا ہوں، اس سے پہلے ماحول سے وابستگی نہیں تھی میری. 2010-12 سے لے کر کے اب تک دنیا داری میں ہی تھا، تو پھر اب الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، شکر الحمدللہ حالات اچھے ہو گئے. تو پھر اب ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی یاد کرنا ہے، تو اس کے لیے میں پورے یعنی کہ پاکستان میں ماحول ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ایسا ایک ماحول مل جائے دن رات یعنی کہ ایک عبادت ہو. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، جو آخری 10 دنوں میں تو اعتکاف کر لیتا ہے بندہ، لیکن یہ پورا مہینہ میرا جو ہے نا ایک بہترین طریقے سے گزرے. تو اس کے لیے پھر ہمارے پڑوسی تھے بلال بھائی، تو وہ یہیں پہ خدمت میں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بولا آؤ میں آپ کو ایک ماحول میں لے کے جاتا ہوں. تو وہ پھر مجھے ساتھ لے کر کے آئے یہاں. پاکستان بھر میں ہی میں تلاش کرتا رہا کہ اس طرح کا کوئی ماحول مل جائے مجھے، تو مجھے نہیں ملا ماحول.
بہت دیر سے جو ہے نا تلاش میں ہیں سکون کی، ذکر اللہ بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن جو باطنی روحانیت ہے نا، سکون جو روحانیت، وہ میسر نہیں آ رہی تھی. تو پھر ایک لاسٹ ٹائم میں ایک میرے دوست ہیں ناروال کے، ان کے پاس گئے ہوئے تھے. تو وہ نا مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا، اسلام بھائی ہیں وہ ہمارے، مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا تو وہ رونے لگ گئے. تو ان سے میں نے صبح پوچھا کہ یار آپ رونے کیوں لگ گئے تھے، تو وہ کہہ رہا کہ میں جب رجب کے مدنی مذاکرے ادھر اٹینڈ کرنے گیا تھا، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے جب میں دیکھا میرے سنت کو، تو اب میں ادھر سے ادھر ہوں، تو مجھے وہ وقت یاد آ گیا کہ میں وہاں سے یعنی کہ مجھے وہ لمحے یاد آ گئے کہ میں ادھر بیٹھا کرتا تھا اور میرے لیے سنت کو دیکھا کرتا تھا. تو میرے اندر بڑی نا ایک حیرت ہوئی کہ یار یہ کون سی تڑپ ہے، یہ کون سا جذبہ ہے کہ صرف اس وجہ سے رونے لگ گئے ہیں کہ یہ میں یہاں بیٹھا کرتا تھا. اس دفعہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ جو مرضی ہو جائے میں نے میرے لیے سنت کے قدموں میں جا کر بیٹھ جانا ہے، اور پورا ماں یہ با خدا یہ ارادہ کر کے آؤں کہ جو مرضی ہو جائے اللہ کے ولی قدموں میں بیٹھ جانا ہے اور عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آنا ہے. اور اسی مقصد کے تحت اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے اپنی اسٹڈی کو پس سے پشت ڈال کر اتنا سفر کر کے آئے ہیں. کیا جاتا ہے کہ جب کسی کنٹری کا فیوچر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہاں کے نوجوانوں کو دیکھیں آپ، تو یقین مانے حیرت ہوتی ہے کہ وہاں ترستے ہیں نوجوان، تعداد ہوتی ہے نوجوانوں کی جو ہیں وہ جگڑنے پر آ جاتے ہیں کہ ہم آگے بیٹھ جائیں، ہم امیر اہل سنت کے سامنے بیٹھ جائیں، ہمیں یہ نصیب ہو جائے. اور کچھ ہوتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، ایسا ٹائم ہے زور ٹائم جا کر ادھر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا وہ ان کی یہ تڑپ ہوتی ہے. تو بڑی حیرت ہوئی کہ یار یہ جنون ان کے اندر یہ کیا ہے.
ہم یہاں پر آئے پہلے پہلے ہم ایسے ہی بیٹھے رہتے تھے، کچھ کرتے نہیں تھے، لیکن ایک دن جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تب میں نے سوچا، میں نے کہا یار ہم اس ٹائم سو جاتے ہیں، امیر اہل سنت تو یہاں پر ابھی آئے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں سوتے ہیں. اس دن سے میں نے کہا یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جوان ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو راتوں کو جاگ جاگ کر امیر اہل سنت دین کا کام کر رہے ہیں، اتنی عمر ہو گئی ان کی، تو ہمیں کیا ہے. پھر الحمدللہ اس دن سے یہ ہے کہ مدنی مذاکرے میں بھی پوری شرکت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بیان ہوتا ہے وہ بھی، اور الحمدللہ میں نے اپنے ذاتی طور پر جو کتابیں پڑھنے کا معمول ہے وہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ اعتکاف کی برکت سے.
وہ یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمر کے اندر عمر رسیدہ ہیں اور اس قدر وہ یعنی کہ ضعیف ہیں کہ وہ ہمیں بیٹھ کر رات کے 12-12, 2-2 بجے تک ہمیں وہ موٹیویٹ کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. تو ہم جو نوجوان ہیں ہم اتنی سٹرگل کیوں نہیں کر رہے. میرا ذہن ہے کہ میں یونیورسٹی سے جو ہے نا وہ لا بھی کروں، ساتھ ہی میں پارٹ ٹائم جو ہے درس نظامی بھی کروں.
آن لائن
نہیں، میں نائٹ کلاسز جو ہے نا اس کے لیے میں لاہور شفٹ ہونے لگا ہوں.
انفرادی اکیلے طور پر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو وہ کر بھی نہیں سکتا، تنگ آ جاتا ہے. جیسے وہ بھائی نے بولا کہ میں بیگ اٹھا کے جا رہا تھا لیکن اس نے مدنی مذاکرہ سنا تو وہیں پہ بیٹھ گیا کہ یار یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کچھ ایکسٹراڈنری، کچھ الگ سے ہو رہا ہے. تو یہ ماحول جو ہے نا بڑی چیز ہوتی ہے، ساتھ میں کوئی موٹیویٹ کرنے والا ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً اصلاح ہوتی رہتی ہے انسان کی. لیکن یہاں کا ماحول بہترین اور زبردست ماحول، یعنی کہ ہر اعتبار سے ہی سب سے پہلی چیز تو ہر انسان آپ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے گا، سب انتہائی خوش اخلاقی سے. میں نے بلال بھائی کو یہاں آ کر کے بولا کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، 30,000 روپے میں لے کر کے آیا ہوں، اس نیت سے کہ وہاں پہ خرچہ ہوگا، 30 دن گزاریں گے، 1,000 روپے کم سے کم روز کا خرچہ تو ہوگا. تو بلال بھائی نے بولا بھائی نہیں سب کچھ فری میں ہوگا یہاں پہ. میں نے کہا فری میں پھر ایسا ہی کیسا ہوگا، لیکن بہترین اور زبردست انداز میں یہاں پہ ماشاءاللہ خدمت بھی کرتے ہیں، کیونکہ میں ایک ڈرل انسٹرکٹر ہوں ایک ادارے میں. تو ایسے ایسے ادارے بھی ہمارے ہیں جہاں پہ 25-25, 30,000 روپیہ جو ہے وہ فیس ہے، وہ دے کر کے پڑھاتے ہیں لوگوں کو، اور پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا یا والد کا انتقال ہو گیا تو ان کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آ رہی، جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا، تو وہ باہر کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے ہیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف آج 1447 ہجری کے رمضان الکریم کی نویں شب نائنتھ نائٹ ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہیں، مدنی مذاکرہ ہے اور لائیو ٹیلی کاسٹ. اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نویں شب ہے اس کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 9 زیادہ درود السلام میں سے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سید الکریم، یقع کثیرا من الشباب اليوم في فخ الشعور بالضياع وفقدان الهدف نتيجة ما يواجهونه من إخفاقات أو ضغوط معيشية، مما قد يجر بعضهم إلى الحزن العميق أي الاكتئاب والشعور بأن حياتهم بلا معنى، فبماذا تنصحون هؤلاء لكي يستعيدوا بريق الأمل في نفوسهم؟ وكيف يجدد المسلم ثقته بربه الكريم أن بعد العسر يسرا ليخرج من عتمة اليأس إلى أنوار الرضا والعمل المثمر؟ نرجو منكم جرعة من الأمل تداوي هذه القلوب المنكسرة، جزاكم الله خيرا.
سيدي أمير أهل السنة، آج کل بہت سے نوجوان ناکامیوں اور معاشی حالات کی وجہ سے مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اپنی زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے. ایسے نوجوانوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی میں امید کی کرن پا سکیں؟ ایک مسلمان مشکل کے بعد آسانی کے قرآنی وعدے پر اپنا یقین کیسے پختہ کرے؟ سیدی آپ سے عرض ہے کہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے امید کی کوئی خاص بات ارشاد فرما دیں.
نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہاں تو خیر دنیاوی معاملہ ہے، تو آخرت کا معاملہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ پاک بخشنے والا ہے. بہرحال یہ کیا نوجوان کیا دھیڑ، نفسا نفسی کا عالم ہے. دراصل وہ وجہ دین سے دوری، جو مذہبی ہوگا جس کی سوچ مذہبی ہوگی وہ اتنا مایوس نہیں ہوگا. جیسے میں کہتا ہوں کہ خودکشیاں بہت ہوتی ہیں تو، لیکن علماء دین نہیں کرتے خودکشی. ایک بھی عالم دین کا واقعہ میں نے نہیں سنا، آپ نے سنا ہو تو مجھے بتا دیں کہ جس نے خودکشی کی ہو. تو دنیا دار قسم کے لوگ، سرمایہ دار، مالدار یا دنیاوی ڈگریاں جو ہوتی ہیں، ڈگری ہولڈر، دنیا کی تعلیم والے اور اس طرح کے لوگ خودکشی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بیین ثبوت ہے اس کا کہ دینداری میں تحفظ ہے، حفاظت ہے، دنیاوی معاملات میں بھی حفاظت ہے، آخرت کے معاملات میں بھی حفاظت ہے. تو اگر یہ صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھیں کہ اس میں سکون ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، سکون اس سے ملتا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اگر ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے، پانچوں وقت نماز پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے اور شریعت و سنت کے مطابق عمل کریں گے، تو اسی میں نجات ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کا سکون اور اطمینان ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شکر کرنے کے حوالے سے حضور ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک خاتون کی عادت تھی کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے لکھا کرتی تھی. تو ایک دن وہ لکھتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ خراٹے لیتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور میرے پاس ہے. یعنی جو تکلیف آئی ہے تو اس میں بھی وہ شکر کا پہلو. ہم کہتے ہیں یار یہ یوں کرتا ہے، تو کہا کہ اللہ کا شکر وہ خراٹے لیتا ہے لیکن وہ ہے تو صحیح میرے پاس. یعنی وہی کہ شکر کا پہلو دیکھیں گے تو ہم خود بھی کئی نعمتیں پائے ہوئے ہوتے ہیں.
کیا بات، خراٹے سے تو ہوتی تکلیف ہے، نیند دوسرے کی خراب ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ کہ یہ اس کی زندگی کی علامت ہے کہ مرا ہوا آدمی خراٹے نہیں لیتا.
جی جی.
تو ان مانو گھر کہ یہ ہے زندہ، الحمدللہ ہے زندہ، یہ مر گیا تو میں کیا کروں گی. کیا بات ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
My name is Anzala and I am from the NAD University of Engineering Technology. میرا کوشچن یہ تھا کہ جو خاص طور پہ حسن زن کے حوالے سے جس طرح سے ہم لوگوں کو جس سے بھی ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں اپنے ساتھی وغیرہ سے دوست وغیرہ سے ہمیں حسن زن رکھنا چاہیے کسی سے بھی ملتے ہیں، تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار ہر کسی سے حسن زن رکھنا، یا تو ایسا ذہن رکھنا کہ میں اس کے ساتھ نیوٹرل نو مینس کے پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ کیا پتا وہ نیگیٹو پرسن ہو یا پازیٹو پرسن ہو، تو کیا ایسا ذہن اس کے لیے رکھنا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟
حسن زن کا مطلب ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال رکھنا. تو اب یہ کہ اگر ظاہری طور پر کچھ سمجھ نہیں آتی تو اچھا گمان رکھیں گے. اب ظاہری طور پر کوئی مطلب گالیاں نکال رہا ہے تو اس کے معاملے میں ہم کیسے حسن زن کہاں سے لائیں گے کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ تو پتا ہے گالیاں نکال رہا ہے، سامنے سامنے کلیئر کٹ. ایک تو یہ کہ یہاں حسن زن کی تو صورت ہی نہیں ہے نا کوئی. اچھا اسی طرح کوئی شراب خانے سے نکل رہا ہے تو شراب پی نہیں پی یہ فائنل نہیں ہے، لیکن یہ ایک قرینہ ہے، ایک علامت ہے پکی مضبوط کہ یہ ہو نہ ہو شرابی ہے. تو اس کو اگر کسی نے شرابی کہا تو یہ بدگمانی نہیں ہوگی کہ وہ اسی جگہ تہمت کی جگہ سے نکلا کیوں، کہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ شرابی ہے. اچھا اب یہ کہ مسلمان کا کوئی فیل ہے، کوئی ایسا کام کرے ہو کہ جس میں مطلب خیر کا پہلو بھی نکلتا ہے شر کا پہلو بھی نکلتا ہے، تو اب خیر کا پہلو اختیار کریں گے. جب تک شر کا پہلو کا پتہ نہ ہو تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے فعل کو، اس کے کام کو اچھے گمان پر، حسن زن پر حمل کرنا یہ واجب ہے. تو اس کے بارے میں اچھا گمان تلاش کریں. اگر آپ بدگمانی ہو رہی ہے کہ یہ یوں بھی غلط ہو سکتا ہے، یوں بھی غلط ہو سکتا ہے، یوں بھی غلط ہو سکتا ہے، تو بھائی سچ بھی تو ہو سکتا ہے، اچھا بھی تو ہو سکتا ہے، اس کی یہ نیت بھی تو ہو سکتی ہے، وہ نیت بھی تو ہو سکتی ہے. تو انہیں اچھائی کا پہلو اس میں تلاش کرنا چاہیے. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
الحبيب لا دولدا ولا ديرودا نانك سال بجا نانك سال اٹھا لا 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 الا الله محمد رسول الله 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 مالے پاپا جان میں آپ کو تندروٹے پاک کے کرتا ہوں طاقت اللہ زندہ باد
میرے پیارے پاپا جان میرا آج پانچواں روزہ ہے اور میرے لیے دعا فرما دے
میری عمر 8 سال ہے میں نے 5 روزے رکھے ہیں
واہ بھائی واہ کیا بات ہے میٹھے میٹھے مدنی منوں کی پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 7 کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ماں باپ اور خاندان سمیت بار بار حج نصیب کرے بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب
صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فیس بک لائیو مولانا الیاس قادری فیس بک پیج پر اسی طرح آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا الیاس قادری پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے یہ فیس بک پیج پر اکرام شاہ سوال کر رہے ہیں اگر کوئی جلدی سحری کر کے سو جائے اور فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو تو کیا روزہ ہو جائے گا
روزہ ہو جائے گا لیکن نماز قضا کرنا یہ تو گناہ ہے نہ رمضان میں بلکہ جب بھی نماز قضا کرے گا جان بوجھ کر تو کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے جہنم میں لے جانے والا کام ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف میں کہ ایک نماز جو جان بوجھ کر قضا کرے یا ترک کرے تو ہزاروں سال جہنم میں جلنے کا جہنم کے عذاب کا حقدار ہے اور حدیث پاک میں ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز ان حدیث کا مضمون ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا تو یہ رمضان شریف کے لیے خاص نہیں ہے یہ فور ایور جب بھی نماز جان بوجھ کر ایک بھی قضا کی تو یہ چھوڑ دی تو یہ مطلب اس کا گناہ ہے کہ معاذ اللہ جہنم کا عذاب تو اس طرح رمضان میں اور سخت ہو جائے گا گناہ تو اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا فرض ہے اور نماز بھی فرض ہے اور 5 نمازیں فرض ہیں اور سارا ہی سال فرض ہے روزہ سال میں 1 بار آتا ہے مہینہ رمضان شریف کا اس میں رکھنا ہوتا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے اور سارے مسلمان اللہ کرے نمازی بنے روزے کا روزے بھی رکھیں اللہ کرے صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایس ایم ایس کے ذریعے سلیمان ہاشمی ہے اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا عمل اور نصیحت ارشاد فرما دیں جس سے دل نرم ہو
اللہ اللہ دل کی نرمی کے تو مطلب یہ کہ اصل دل ہو گئے سخت گناہ کر کر کے دیگر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو گناہ نہیں ہے لیکن دل کو سخت کرتی ہے مثلا بغیر بھوک کے کھانا تو کھایا تو یہ بھی دل کو سخت کرے گا بغیر تعجب کے ہنسنا بغیر ضرورت کے بولنا یہ بھی دل کو سخت کرتے ہیں حالانکہ یہ تینوں چیزیں ہر صورت میں گناہ نہیں ہیں اس طرح مطلب ہے کہ دل جب سخت ہوا تو یہ نرمی جاتی رہی اور دل کی سختی کے اسباب کو ترک کرنا ہوگا اور اللہ پاک کے ذکر میں لگنا ہوگا اللہ کی یاد میں لگنا ہو تو یہ دلوں کو نرم کریں گے قبرستان کی حاضری بھی دلوں کو نرم کرے گی کہ انشاءاللہ قبرستان کی حاضری دیں گے تو اپنی موت یاد آئے گی اپنی موت یاد آئے گی دل نرم پڑے گا گناہ سے مطلب یہ کہ وہ ایسا بندہ بچے گا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ کلام دل کی سختی ہے، اور سخت دل لوگ اللہ پاک کی رحمت و عنایت سے سب سے زیادہ دور ہیں. ایک اور حدیث پاک، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، یہ ان کا ارشاد ہے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا، اگر تو اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھے تو یقین کر لے کہ تو نے کوئی فضول گفتگو کی ہے. ایک خاتون نے حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اپنے دل کی سختی کے بارے میں شکایت کی، تو انہوں نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہو جائے گا. اس عورت نے ایسا ہی کیا تو دل کی سختی جاتی رہی. پھر اس نے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شکریہ ادا کیا، یعنی کہ مطلب کیسا نسخہ بتایا، دل میرا سخت تھا اور موت کو زیادہ یاد کرنا شروع کیا تو دل نرم پڑا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ زیارت قبور دل کی نرمی، اشک باری یعنی رونے کا سبب اور آخرت کی یاد دلانے والی ہے. حوالہ مسند امام احمد جلد 4 صفحہ 473 حدیث نمبر 13487 مسند انس بن مالک یہ بھی ہے. اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجئے. حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے لوہا نرم ہو کر اوزار اور سونا نرم ہو کر زیور اور مٹی نرم ہو کر کھیت یا باغ، آٹا نرم ہو کر روٹی وغیرہ بنتے ہیں، ایسے انسان کا دل نرم ہو کر ولی، صوفی، عارف باللہ وغیرہ بنتا ہے. دل کی نرمی اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے. یہ نرم دل بزرگوں کی صحبت اور ان کے پاک کلمات، ان کی پاک باتوں سے نصیب ہوتی ہے. حضرت سیدنا احمد بن ابو الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے تو ذکر کرنے والوں کی مجلس میں بیٹھ جا، دنیا سے بے رغبت لوگوں کی صحبت اختیار کر، اپنا کھانا کم کر لے، اپنی خواہش سے اجتناب کر یعنی بچ، برے کاموں سے خود کو روک لے، تو یہ چیزیں بھی دلوں کو نرم کریں گی. تو اب یہ کہ دل کی سختی کا ہر کام ہم کر رہے ہیں، بری صحبت ہمیں حاصل ہے، اچھی صحبت نہیں ملی تو دل کہاں سے نرم ہوگا، بری صحبت میں دل سخت سختر ہو جائے گا، بے نمازیوں کی صحبت، گانے باجے سننے والوں کی صحبت، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے اور طرح طرح کی مطلب آج کل صحبتیں، بیٹھک ہیں، جو بھی ہیں، مجھ سے زیادہ شاید آپ لوگ کو تجربہ ہو، بہت بری صحبتیں ہیں، گھر کے ماحول بھی بس جو بھی ہیں آپ کو خود اندازہ ہوگا. تو ایسے ماحول میں پلے بڑے آدمی، ایسی صحبتیں، اس کی صحبتوں میں دل بھی لگے، مذہبی صحبت میں دل نہ لگے، بعض و نصیحت کی بات سننے کا بھی جی نہ چاہے، حالت تو ایسی ہے. جیسے سوشل میڈیا پر وہ کوئی بھی ایسا کلپ جائے گا نا جو مطلب مذہبی ہو تو لوگ اس کو اتنا وائرل نہیں کریں گے، اور کوئی چٹکلا ہو، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو طرح طرح کے ہوتے ہیں، وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ ہی ذرا پتا ہوگا. تو اس طرح کے یا فلم ایکٹر کا ہوگا، کوئی معاذ اللہ ایکٹریس کا ہوگا، یا کوئی بے پردگی والا ہوگا، تو یہ دھڑا دھڑ وائرل ہوگا، مذہبی مولانا ہے، یوں کر کے نظر انداز نہیں ہوتا. یعنی کہ جیسا ہم جیسا آدمی ہے، اگر کوئی وہ پیج چلائے گا بھی نا تو اس کے فالوورز یا کیا کہنا چاہیے لائکس یہ کم ہوں گے، فلم ایکٹر کروڑوں یا کروڑوں تک نکل جائے گا، ہمارے کتنے مذہبی لوگ ہیں نہیں، اتنا سننے والے ان کو کم ہوتے ہیں جنرلی. الحمدللہ میرے تو چونکہ ایک بہت بڑی تنظیم ہمارے ساتھ پوری دنیا سے وابستہ، تو میرے تقریباً 61 لاکھ 61 لاکھ یہ پچھلے دنوں پتا چلا تھا، 60 لاکھ سے اوپر،
ابھی 62 کے آس پاس تھا.
اچھا 62 ہو گئے، یہ بہت بڑا فگر ہم سمجھتے ہیں، لیکن فلم ایکٹر کا کروڑوں میں جائے گا، مشہور فلم ایکٹر ہوگا نا شاید کروڑ یا کروڑوں، تو یہ فرق تو یعنی ہمارا یہ حال ہے، مطلب کہ مذہب یہ تو شاید میرے جو جتنے ہیں نا اتنے اور مذہبی لوگوں کے کم ہوں گے جو اسلام کی بات کرتے ہوں گے، اتنی بڑی تنظیم تحریک الحمدللہ دعوت اسلامی اس وجہ سے، باقی لوگ اتنا نہیں مطلب اس کو لائک کرتے ہیں. ہم اگر یہ ذہن بنا لینا، آپ صرف اتنا ذہن بنا لینا کہ دعوت اسلامی کا جو بھی کلپ آیا اس کو فضا میں چھوڑ دیں، ہاں اس کو آپ بھیجتے رہیں، جو بھی کلپ آئے جو بھی ٹیکسٹ شاید بولتے تحریر ہے نا یہ آئے جو کچھ آئے اس کو آپ مطلب آنکھیں بند کر کے سمجھو کہ چلاتے رہیں. اب چلا اب جیسے کہ وہ آیا بولتا رسالہ آ گیا تو یہ وائرل کون کرے ہے نا، وہ کرتے رہے اس کو، کوئی سنے نہ سنے اس پر ثواب نہیں ہے کہ سنیں گے تو ثواب ملے گا، عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے، ہم نے آگے پہنچانا ہے سمجھے، کوئی سنے یا نہ سنے. تو اس طرح انشاءاللہ اگر ہم یہ بڑھاتے رہیں گے نا آگے بڑھاتے رہیں گے ہمارا ثواب کھرا ہوتا رہے گا ثواب کی نیت سے اگر بڑھاتے رہیں گے تو. اور اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے جو مطلب یعنی کہ اس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صرف یعنی کہ وہ دیکھ کر رائے راست پر آتے، مجھے ایک نہیں کئی بار لوگ ملے سفر میں جاتا ہوں نا تو وہ بعض غور سے دیکھتے ہیں، اچھا اچھا آپ کو تو ہم نے سوشل میڈیا پہ سنا ہے، آپ کا کلپ ہم نے سنا ہے یا آپ کے کلپ میں شوق سے سنتا ہوں، اور اس طرح لوگ ملتے ہیں مجھ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فائدہ تو ہے نا کہ ایک مذہبی آدمی کی طرف اس کی رغبت تو ہوئی اور یہ مذہبی کلپ سننے والا ہے، پھر اس کو موقع ہوا تو مزید انفرادی کوشش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نیکی کے راستے پر نہیں ہو تو آ جائے گا. تو یوں مطلب یہ ہے کہ ہم آگے بڑھاتے رہیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو کئی لوگ اس طرح ہو سکتا ہے چوٹ بھی کھاتے ہوں گے سن کر، کوئی اچھا سا کلپ ہے خوف خدا والا سن کر نمازی بھی بن جاتے ہوں گے، جیسے مدنی چینل کو دیکھ کر تو غیر مسلموں نے اسلام قبول کیے ہیں، اس کی تو مدنی باہریں کبھی تو اکا دکا تو یہ بھی ہے کہ یہیں فون کر کے براہ راست میں نے کلمہ پڑھایا فون کر کے، یہ واقعات بھی ہیں ہے نا. تو یہ ان چیزوں سے فائدہ ہے لیکن اتنی عام نہیں ہے یہ چیزیں. اب بھی ماشاءاللہ اس وقت بھی مدنی چینل جو ہے یہ ایک واحد چینل ہے دنیا میں، شاید کسی اور زبان میں ہوگا مجھے پتا نہیں ہے لیکن ایک واحد چینل ہے اردو دنیا کا، تو ظاہر سامنے ہی اپنے کہ کوئی ایسا چینل نہیں ہے جو 100% شریعت کے مطابق چلا دے، نہ اس میں عورت آتی ہے نہ اس میں میوزک آتا ہے نہ اس میں ایڈ آتی ہے، بالکل صاف ستھرا دین کی خدمت کر رہا ہے. اچھا اب یہ چلتا کیسے، جب ایڈ بھی نہیں، ایڈ تو آمدنی کے لیے ہوتی ہے. اب جیسے کہ دعا افطار یہ ایک پک ٹائم ہے تو یہاں بھی جو بھی چینل دعا افطار کرے گا نا اس میں اس کی ایڈ لازم ہے، بالکل اس کا ذوق ٹوٹ جائے گا دعا والا. تو الحمدللہ ہمارے یہاں ایڈ کا چکر نہیں ہے، ہمارے پاس آپ کی جیبیں ہیں، ہم اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، محبت دے کر پیار دے کر ہاتھ سے نکال لیتے ہیں، یہ چلا گیا مدنی چینل میں، اس کے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ بڑا مال آئے گا سو مسجد بنا دی. تو یوں مطلب مسلمانوں کے چندے پر مسلمانوں کے فنڈ پر یہ الحمدللہ مدنی چینل بھی چل رہا ہے، اتنی بڑی تنظیم بھی چل رہی ہے، مدارس جامعات المدینہ مدارس المدینہ مساجد کی تعمیرات اور پتہ نہیں کیا 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 کام ہو رہے ہیں، اربوں روپے کا خرچہ آپ ہی لوگ اٹھا رہے ہیں، سیدھی بات ہے. الحمدللہ یہ بھی یعنی توفیق ہے لوگوں کو، کوئی تھوڑا ان کو مطلب توجہ دلانے والا ہو، دینے والے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور دین کی طرف آنے والے بھی ہیں. ابھی آج کے تاثرات سنے نا ہم نے یار، آج کے تاثرات تو بڑے مطلب بہت اچھے تاثرات میں نوٹ کیے کہ زبردست، اگر کوئی مطلب یہ تاثرات کا پورا کلپ بنا لینا مین تاثرات، اور کوئی مطلب یعنی کسی کو ترکیب میں لانا ہو نا دین کی طرف، دعوت اسلامی کی طرف، اس کو یہ دے دیں، یہ سنا دیں اس کو کہ دیکھو یہ ان کی پہلے کیا سوچ تھی اب کیا سوچ ہے. ایک ماشاءاللہ تاجر نے تو کمال کر دیا، سمجھے کہ تین دکانیں چلا رہے ہیں. مجھے اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے، تو صاحب کہہ رہے تھے غریب آدمی نہیں ہوں، اللہ پاک نے مجھے بہت دیا ہے، تین شاپس ہیں میرے پاس، ملازمین بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں اپنا فون بھی نہیں لایا ہوں ساتھ میں، دیکھو کہنا چاہتے تھے واٹس ایپ وغیرہ نہیں لایا ہوں، ایک چھوٹا سا وہ جو موبائل فون ہوتا ہے گھر پہ رابطہ وغیرہ، میں اس لیے نہیں لایا کہ پھر گاہک مجھ سے رابطہ کریں گے، سمجھے، تو اس لیے وہ بھی نہیں لایا میں کہ ایک مہینہ میں نے اللہ کی راہ میں دینا ہے اور یہاں گزارنا ہے. پہلی بار زندگی کا بھروسہ نے کبھی کیا ہی نہیں، اس طرح کے کچھ تاثرات دے،
اور مجھ میں اور مجھے معافی مانگنے کی عادت نہیں تھی
کبھی، میرے نہیں میری ڈکشنری میں سوری نہیں تھا اس طرح کا، کبھی میں نے سوری کی تھی کہ میں اکڑو تھا، مگر یہ کہ میرے میں اتنی اللہ نے نرمی ڈال دی، ایسی عاجزی آ گئی کہ اپنی بیوی تک سے معافی مانگی، سب سے معافی مانگی،
نوکروں سے بھی مانگی،
اپنے دوستوں سے معافی مانگی، نوکروں سے معافی مانگی. یہ معافی مانگنے والے دکھا دیے گئے، نظر آ رہے ہیں،
یہ نظر آ رہے ہیں یہ بیٹھے،
ماشاء اللہ مزہ آ گیا ان کے تصویرات.
آپ انہیں بھی کچھ بابا نواز دو بابا،
ماشاء اللہ ان کی داڑھی تو ویسے پوری لگ رہی ہے الحمدللہ، یوں مذہبی سوچ پہلے سے جبھی تو پوری داڑھی رکھی ہوگی الحمدللہ. اللہ پکا نمازی ہم سب کو بنا دے، آقا کی سنتوں کا آئینہ دار بنا دے، ہو سکتا ہے یہاں سے یہ زلفی اور امامہ شریف سجانے کا بھی جذبہ ان کو ملے گا. تو یہ بوس ہے، سیٹھ کو کون بولتا ہے، ملازم سیٹھ سے ڈرتا اگر سیٹھ مذہبی ذہن کا نہ ہو تو، ان کو ڈر کس بات کا. اور اب تو مطلب یہ اپنے ملازم سے معافی مانگنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں ماشاء اللہ. واقعہ کی سنتیں جتنی ہیں جو اپنے سے بن پڑتی ہے اس کو اپناتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ اس طرح بیڑا پار ہوگا. اور نرمی، لہجے میں نرمی، گالیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، وعدہ خلافیوں سے، اس سے سب سے بچنا ہے، کیوں کاروباری کے لیے مسئلہ ہوتا ہے سمجھے. تو یہ سب ان مسائل سے بچ کر اپنی روزی 100% حلال کرنی ہے، کیونکہ ہم کمائیں گے زیادہ جھوٹ بول کر بل فرض، کھائے گا کون، بال بچے تو کھائیں گے، ان کو کیا پتا کہ ہم نے کیا کھلایا ان کو. ایک حدیث پاک کا مضمون ہے قرۃ العیون میں، میں بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کی جو آل اولاد ہوگی وہ اس آدمی کو گھیر لیں گے کہ یا اللہ یہ ہمیں حرام روزی کھلاتا، یہ اس سے ہمارا حق دلا وغیرہ، تو اس سے جو بھی ہوگا پھر یہ نہیں، یہاں تک کہ اس کو کہیں گے کہ یہ ہم کو حرام کھلاتا تھا، حلال روزی نہیں کھلاتا تھا، اس پر فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، پکڑ کر اس کو جہنم کی طرف لے چلیں گے، اور یہ مڑ کر اپنی آل اولاد کی طرف حسرت سے کہے گا کہ افسوس اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تمہاری وجہ سے کیا تھا. حلال حرام کا فرق اٹھاتے ہیں، یار میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے یہ ہے، میرا بال بچوں کا یوں خرچہ ہے، تو ماں باپ کو یوں دینا ہوتا ہے وغیرہ، اس لیے حرام میں بعض وقت وہ نفس و شیطان ڈال دیتے ہیں. تو یہ نتیجہ اس کا، یہ ایک حدیث میں اس کا جھلک آپ کو دکھائی میں نے. تو اس لیے وہ گناہ کسی کے لیے بھی نہیں کرنا، نہ ماں کے لیے کرنا، نہ باپ کے لیے کرنا، نہ بچوں کے لیے کرنا ہے، کام وہی کرنا ہے جو اللہ اور رسول کا ہمیں حکم ہے، جو قرآن و حدیث شریف سے ہمیں بتایا گیا وہی کرنا ہے. روزی دینے والا رب ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بھوکے تھوڑی مر جائیں گے، بولتے یار جھوٹ کا زمانہ نہیں ہے، اے سچ کا زمانہ نہیں ہے، تو کب زمانہ آئے گا سچ کا؟ سچ کا زمانہ ہے جو کہ سچ بولتے کہ سب بھوکے مرتے ہیں کیا؟ سچوں کے صدقے میں دنیا تمہاری چل رہی ہے، سمجھ جاؤ. ہاں ورنہ دنیا کبھی سے کبھی کے غرق ہو جاتی. ایک سے ایک سچے پڑے دنیا میں، میری تیری نظر ان تک نہیں پہنچی وہ الگ بات ہے الحمدللہ. اور اللہ پاک کا حکم پھر کہاں رکھیں گے ہم؟ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے جب نہیں ہے، سچ کا زمانہ نہیں ہے، تو یہ رب کے حکم کا کیا ہوگا اس آیت مبارکہ کا؟ جب سچے ہی نہیں رہے تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ الحمدللہ اللہ پاک کا ارشاد بھی حق اور جھوٹوں پر تو لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، میں نہیں کر رہا لعنت، قرآن کر رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اللہ پاک ہم کو سچا بنائے اور سچوں کے ساتھ رکھے اور قیامت میں بھی سچوں کے ساتھ اٹھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی ایک تصویر میں کچھ یوں لکھا تھا کہ اگر مسجد میں بچے شرارت کریں تو اسے درگزر کریں، کیونکہ یہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں، کل یہی ہمارے بعد دین کو زندہ رکھیں گے. امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
علم و علماء سے دور رہنے والوں کی نصیحت ہے، جبکہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ چھوٹے بچے کو جس سے گندگی ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی کہ اندیشہ نہیں ظن غالب ہے، یعنی خیال جمتا کہ کر ڈالے گا، اس کو لانا حرام ہے. اور بڑا ہے کہ یہ گندگی نہیں کرے گا اتنا بچہ، تو اس کو لانا مکروہ. اور پھر یہ کہ بچے جو شرارتیں کرتے ہیں ان کو مسجد میں لانا گناہ ہے، یہ علماء کا فتویٰ ہے. اب مسجد میں بچے آپ بولتے ہیں ان کو شرارت ہے، تو اس میں یہ تو لکھا نہیں ہے کہ شرارت جو کرتا ہے نا اس کو سمجھا بجھا کر مسجد میں لائیں کہ دیکھو شرارت نہیں کرنا، جیسے ہی آپ نے شرارت کی ہم فوراً مسجد سے آپ کو گھر بھیج دیں گے. سمجھا بجھا کر پھر اپنی بالکل نظر میں رکھیں اس کو، تو یہ بڑا سمجھدار بچے کی بات کر رہا ہوں، نظر میں رکھیں تو ٹھیک ہے، لانے بالکل لانا چاہیے کہ یہ نمازیں دیکھے، نمازی دیکھے، دین سمجھے، اس کو مسجدوں سے محبت ہو. لیکن یہ بچے تو کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں، اور دوڑ رہے ہوتے ہیں، شور کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ بولو کہ انٹرنیٹ چھوڑ کر، تو اچھا آپ مسجد میں ترابی میں لے آئے چلو انٹرنیٹ سے چھڑا کر، یا وہ جو بھی آپ سوشل میڈیا سے چھڑا کر یا فلم سے چھڑا کر، تو مسجد میں ترابی میں کتنی دیر لگی؟ ایک گھنٹہ لے لو، 23 گھنٹے کیا کریں گے؟ پھر وہی کریں گے جو کرتے تھے اگر یوں دیکھا جائے تو. تو بہرحال حکم شریعت جو ہوتا ہے اس میں اپنی طرف سے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. علماء سے جو بھی اگر کوئی سا تحریر چلاتے ہیں نا، کسی عالم دین سے اس کو چیک کروا لیں، کیونکہ یہ ایک گناہ کی تائید اس میں پائی جا رہی ہے. گناہ کی تائید بھی گناہ ہے، کہ انہیں یہ دیکھتے ہیں تو ان کو شرارت کرنے دو مسجد، شرارت کرنا گناہ ہے مسجد میں، تو آپ شرارت کی اجازت دے رہے ہیں. فتاوی رضویہ میں ایک فتویٰ ہے جس کا میں مختصر تھا کچھ اس میں حاصل جو عرض کر رہا ہوں، کہ جو مطلب ہے کسی مسجد کے قریب گانے بجتے تھے تو اب اس کو کیا کریں، تو یہ معاملہ کورٹ تک پہنچا. مسجد کے پاس جو گانا بجاتے تھے نمازوں کے ٹائم پہ، اب وہ مسلم شاید نہ ہو غیر مسلم ہو، تو اب یہ کورٹ میں معاملہ پہنچا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے مشورہ طلب کیا گیا، فتویٰ طلب کیا گیا کہ ہم ان سے کیا کیا مطلب وہ ترکیب بنائے کہ یہ ہماری جان چھوٹے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا مطلب مشورہ دیا، بہت سمجھ میں آتا ہے، کہ یہ فرمایا کہ ان کو یہ مت کہنا کہ نماز کے اوقات کے علاوہ گانے بجاؤ، نماز کے اوقات میں نہیں بجاؤ. اس طرح کہو گے تو یہ نماز کے اوقات کے علاوہ گانے بجانے کی اجازت بصراحت ہو گئی، کھلے لفظوں میں کہ آپ بجاؤ گانے نماز کے وقت کے علاوہ، یہ نہیں کہنا ہے. بلکہ ان کو یہ، کیونکہ وہ غیر مسلموں کا دور تھا، تو یہ کہ اعلیٰ حضرت فرمایا کہ ان کو یہ آپ رکھیں کہ نماز کے اوقات میں گانے مت بجاؤ. یہی ہے نا نماز کی ٹائمنگز میں گانے مت بجاؤ. پر اتنا کہنا اگرچہ بات یہ وہی ہے لیکن اس میں یہ کھلے لفظوں میں گانوں کی تائید نہیں ہے. یہ کہاں کہا گیا اس کے علاوہ بجاؤ؟ نماز کے اوقات میں گانے نہیں بجاؤ. تو یہ صرف ایک دو لفظ کے فرق سے بات بن گئی اور وہ گناہ کے اس سے نکل آئے. تو یہ کسی کی مطلب ایک مثال فتح رضویہ میں اور بھی بول رہی ہوں سمجھنے کی جو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس طرح کی ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ گاہک آیا دکاندار کے پاس. دکاندار مسلم ہے گاہک غیر مسلم ہے. تو اس نے مطلب وہ کوئی بیٹھا ہوا کوئی سودا ہو رہا ہو کوئی دیر ہو گئی ہوگی تو اس نے کہا اچھا اچھا میں ذرا یہ باندھ بوندھ کے رکھنا میں اپنی عبادت کر کے آتا ہوں اپنی عبادت. جو مطلب یہ نہیں اس کو پتا تھا کہ یہ اپنی عبادت اس کی عبادت کیا ہے حالے بنو پوجا اپنی پوجا کر کے آتا ہوں میرا یہ ٹائم ہے. تو اس کو اگر یہ کہا کہ ہاں جا جا پوجا کر کے آ جا تو یہ کفر ہے کہ پوجا کریں گے اس نے اجازت دی اس کو. اس کو مطلب یہ نہ کہے کہ جا پوجا کر کے آ اس کو یہ کہے کہ میں بیٹھا ہوں انتظار کر رہا ہوں. اس طرح کے الفاظ کہے کہ وہ پوجا کی جو غیر خدا کی عبادت کی اس میں اجازت نہ پائی جائے. تو تھوڑے سے فرق سے بندہ کفر سے بچ جائے گا تھوڑے سے فرق سے گناہ سے بچ جائے گا. یہ احتیاطیں کرنی ہے. کئی سال پہلے ایک بار وہ رات کو میرے گھر کے جب پیر کالونی میں گھر تھا وہ علاقہ تو کسی کی شادی کا کوئی مسئلہ ہوگا تو بڑا مطلب ہے کہ طوفان بدتمیزی کچھ دور سے اتنی آوازیں آ رہی تھی سونا جاگنا سب دشوار. گانے یا پتہ نہیں کوئی بھنگڑا یا کوئی ہو رہا ہوگا کوئی شادی کا فنکشن تھا تو میں نے بھیجا مطلب غالباً میں نے سمجھا کہ ان کو بھیجا کہ ان کو یہ مت بولنا کہ آہستہ آواز سے گانے بجاؤ. آہستہ آواز سے بجاؤ گے تو یہ اجازت ملے گی نا. ان کو یہ بولو جا کر یا تو یہ بولو کہ گانے بند کر دو تکلیف ہو رہی ہے یا خالی اتنا کہ جیسے تکلیف ہو رہی ہے شور ہو رہا ہے لوگوں کو سونے دو وغیرہ اس طرح مطلب یہ سمجھا کر بھیجا تھا کہ کسی طرح بھی گانے بجانے کی اجازت نہ پائی جائے. بھائی مسجد ہے آہستہ بجاؤ گانا تو گانے بجانے کی تو اجازت دے دی نا کہ آہستہ بجاؤ زور سے بجاؤ گناہ تو ہے نا یہ میوزک والا گانا. تو یہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتوے سے مجھے سمجھنے کو ملا. یہ اگر آپ کو یاد رہے تھی یہ بہت کام آئے گا آپ کو بہت سارے معاملات میں ترکیب بنے گی کہ یار میرے الفاظ سے گناہ کی اجازت تو نہیں جا رہی تو وہ الفاظ پھر سوچ سمجھ کر بولنے کہ گناہ کی اجازت نہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے میرے اہل سنت جن بھوت سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جن بھوت سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھنی چاہیے. جب بھی سوئیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں. لوگ آیت الکرسی بولتے ہیں آیت الکرسی یا آت الکرسی یہ نہیں ہے. آیت تل ہے تل نہیں ہے آیت الکرسی. تو یہ نہیں یاد تو یاد کر لیں یہ پڑھا کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بھی آپ کے گھر کی بھی آپ کے اطراف کے گھروں کی بھی حفاظت ہوگی. اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی بھی عادت ڈالیں کہ مرتے ہی یعنی موت رکاوٹ ہے جنت میں اور آپ میں اس سے پڑھنے والے کے پڑھنے والے اور جنت میں رکاوٹ موت ہے مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. یہ حدیث پاک میں بھی اشارت ہے. آیت الکرسی بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے یہ پڑھا کریں تو انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے. اور بھی اولاد ہیں کہ جن کے جیسے ہمارا قادریہ رضویہ سلسلہ ہے اس میں بھی ایسے ورد ہیں کہ اگر یہ پڑھنے کی عادت بنائے نا تو انشاءاللہ یہ جن جادو نظر وغیرہ سے حفاظت ہوتی رہے گی آفتوں سے بچت ہوگی انشاءاللہ. اب پڑھتے نہیں ہیں نا اب پڑھتے بھی تو دو دن پڑھے پھر چھٹی سستی ہو گئی یہ نہیں باقاعدہ پڑھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دکان پر دو چار دن کے لیے کوئی چوکی دار رکھتا تھوڑی ہے, دکان ہے تو چوکی دار تو پرمیننٹ, جس دن چوکی دار کی چھٹی اس دن آپ کی دکان کی بھی ہو سکتا ہے مال سامان کی چھٹی کر دے گئی. جو سونے کی دکانیں گولڈ کی اور یہ ہوتی ہیں ہر وقت چوکی دار اس جگہ متعین ہوتے ہیں, پھر بھی ڈاکو ڈاکو اپنا رستہ نکال لیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے وہ دوسری نماز تک اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا. حوالہ معجم کبیر حسن بن علی بن ابی طالب. امام حسن مجتبہ نواس رسول یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں, اپنے نانا جان سے انہوں نے روایت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی یہ بھی ہے فضیلت اور جنت میں جانے والی فضیلت بھی ہے ہاں, کہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو. یہ پڑھا کرو آیت الکرسی, ایک منٹ نہیں لگے گا یار, ایک آیت ہے.
سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا. بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا, بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا.
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل, آپ بھی دیکھیں, آپ بھی دیکھیں, آپ بھی دیکھیں بزرگوں کا مدنی چینل.
میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص کو دمے کا مرض ہو اور وہ روزہ رکھے تو روزے کی حالت کے اندر نیبولائز کروا سکتا ہے یا نہیں؟
ماشاءاللہ بزرگ کا سوال. دمے کا مریض ہوتا تکلیف میں, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اگر آپ کو بھی ہے خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو اللہ محفوظ رکھے, ہم سب کو محفوظ رکھے. نیبولائز نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں بندکیاں چھوٹی چھوٹی دوا کی اڑتی ہیں, باریک باریک قطرے اڑتے ہیں ڈراپس, اور وہ سانس میں جائیں گے دماغ میں چڑھیں گے, تو یہ اس لیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمدللہ عزوجل فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 30 دن کے اعتکاف میں شرکت ہے. سوال ہے کہ روزہ دار جب سوتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں تو ان کے منہ سے خون آتا ہے, تو کیا جو وہ خون آتا ہے یہ خون آنے کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں.
منہ میں خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, البتہ خون اگر اتنا آیا کہ تھوک پر غالب ہے, تھوک زرد ہو گیا پیلا ہو گیا اور یہ اتر گیا حلق کے نیچے, تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جبکہ ٹیسٹ خون کا محسوس, جبکہ ٹیسٹ محسوس نہ ہو خون کا, اور اگر خون پر خون غالب تھا تھوک پر, خون لال ہو گیا تھوک لال ہو گیا اور وہ اتر گیا, یا ویسے ڈائریکٹ ہی خون اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ڈائریکٹ اترنے کی صورت میں یہ کہ جیسے بہت باریک اترا اور ٹیسٹ ہی محسوس نہیں ہوا, پتہ نہیں چلا, تو روزہ.
اس میں اس کی یہی تشریح ہے کہ اگر تو خون غالب ہے یا برابر ہے تو صرف اتھنگنا ہی یہ روزے کو توڑ دے گا, اور اگر کم ہے تھوک سے تو پھر اس میں یہ شرط ہے کہ اس کا ذائقہ محسوس ہو.
تھوک اور خون برابر برابر ہے یا خون زیادہ ہے, تو اب یہ کہ یہ تھوک ملا, خون ملا تھوک جو ہے یہ جائے گا ہلک سے نیچے, روزہ ٹوٹے گا. اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے, جس کی نشانی ہوئی کہ یہ پیلا پڑ جائے گا تو تھوک, تو یہ اگر اتر گیا ہلک سے نیچے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا.
البتہ اگر ذائقہ محسوس,
جبکہ ذائقہ یعنی ٹیسٹ محسوس نہ ہو, اگر ٹیسٹ محسوس ہوا خون کا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. ایس ایم ایس کے ذریعے فیضان رضا ہیں مظفر آباد کشمیر سے, ان کا تعلق ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ لیٹ کر کے افطار کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے, تو یہ مکروہ ہو جانے سے کیا مراد ہے؟
یعنی روزہ جب یقینی طور پر سورج ڈوب گیا تو اب بلا وجہ دیر نہ کریں, دیر کریں گے تو کراہت آئے گی, مکروہ. تو یہ مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہے. بہتر یہ کہ سورج غروب یقین ہوتے ہی افطار کر لے. اس کی حدیث سے پاک ہے نا, میری امت بھلائی پر خیر پر رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت, آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. گدھے کی اونچی آواز کو برا سمجھا جاتا ہے, کیا وہ اپنی شکایت کر رہا ہوتا ہے؟ گدھا محنتی جانور ہے, گدھا اپنے راستے کو کیسے پہچان لیتا ہے؟ پھر بھی لوگ گدھے کو کم عقل کیوں کہتے ہیں؟ لوگ سست اور کاہل اور بے وقوف انسان کو گدھے سے کیوں تعبیر کرتے ہیں؟
وہ گدھا شکایت کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہو, گدھے کی آواز ہوتی مکروہ یعنی پسند نہیں آتی. یہاں مکروہ سے مراد دیکھیں ناپسندیدہ ہوتی ہے آواز اس کی. تو جب بھی گدھا رینک, اس کا گدھے کو رینک نہ بولتے, گدھا جب بھی رینکے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے, شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. گدھا اس وقت رینکتا ہے, ہونچی ہونچی جو کرتا ہے نا, اس کو رینکنا بولتے. یہ اس وقت رینکتا ہے جب یہ شیطان اس کو نظر آتا ہے. مرغا بولے تو اللہ کا فضل مانگے کہ یہ مرغا اذان دے, بانگ دے, مرغ کی آواز سنو, یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ اس وقت بولتا ہے جب کوئی فرشتہ نظر آتا ہے.
ہمارے یہاں مرغ کی آواز کو بانگ یا اذان کہا جاتا ہے کہ مرغا اذان دے رہا ہے, جیسا ہمارا مرغا بانگ دے رہا ہے. تو آواز
آواز تو ہوئی, یہ بھی آواز تو ہوئی نا, اذان آواز تو ہے نا. اذان ہوتی ہے اعلان,
اعلان.
یہ کیا پتا اس کے کہ میں نے فرشتہ دیکھا ہے, یہ اعلان کر رہا ہے. دارالافتاء اہل سنت کا ایک بہت پیارا فتویٰ ہے. سوال ہے, کیا مرغ جنات کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے؟ جواب, جی نہیں, مرغ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے. اب انہوں نے آگے بخاری شریف کی حدیث کوٹ کی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگو, کیونکہ مرغ فرشتے کو دیکھتا ہے. اور جب تم گدھے کا رینکنا سنو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے. تو یہ اذان کا بھی ترکیب بن گئی. اچھا, مزید اس حدیث پاک کی شرح, یہ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3303 صفحہ 447. اس حدیث پاک کی شرح بیان کرتے ہوئے حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ظاہر یہ کہ یہاں ہر مرغ کی ہر آواز مراد ہے, جس سے ہم مرغ کا اذان دینا کہتے ہیں. بعض لوگوں نے تہجد کے وقت کی مرغ کی آواز مراد لی، بعض نے صبح صادق کے وقت کی آواز، مگر پہلے معنی زیادہ ظاہر ہے کہ حدیث میں کوئی قید نہیں۔ مرغ کی ہر اذان پر دعا مانگنا چاہیے، یعنی مرغ رحمت کا فرشتہ دیکھ کر بولتا ہے، اس وقت کی دعا پر فرشتے کے آمین کہنے کی امید ہے۔ حوالہ مرآت المناجی جلد 4 صفحہ 32۔ اور فضل کی کوئی دعا بھی فکس ہے، آئیے۔
بیسے تو نہیں، اعلی حضرت نے بڑی خوبصورت دعا
لکھی ہے، اعلی حضرت نے،
اللہم انی اسألوکا من فضلک فضلک العظیم، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل عظیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرتا ہوں۔
سبحان،
اس درمیان میں وسیلہ بھی فضل عظیم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہے، کیونکہ فضل مانگنے کی کا حکم ہے نا کہ اللہ سے فضل مانگو، تو سب سے بڑا فضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ بھی فضل کے اعتبار سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یوں اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی ہے، اردو میں بھی ہم کر سکتے ہیں، کہ تیرے فضل عظیم کے وسیلے سے تیرا فضل عظیم مانگتے ہیں۔
سبحان اللہ، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، مل گئے وہ تو پھر کمی کیا ہے، دونوں عالم کو پا لیا ہم نے، آقا مل جائے اب تجھ سے، تجھی کو مانگو تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھا، دوسرا یہ کہ گدھا فریاد کرنا اس لیے بھونک رینکتا ہے، تو یہ ان مانو کر بھی ہو سکتا ہے کہ گدھے پر اگر ظلم ہو، ڈنڈے مارتے ہیں بےچارے کو، زخم کر کے پیچھے اس کے وہ ڈبا پچکا کر اس کی دھار اس کے پیچھے لگاتے ہیں، جو بھگاتے ہیں نا اس کو، اس طرح بھگاتے ہیں، تو اس طرح اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے رینکتا ہو، یعنی فریاد، اس کو فریاد کا نام دیا جائے۔ تو یہ گدھا دعا بھی دیتا ہے، بد دعا بھی دیتا ہے، یہ دعا بھی دے سکتے ہیں، بد دعا بھی دے سکتے ہیں، یہ جانوروں کا ہے کہ جانور پر ظلم کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے بد دعا دے، تو جانور کی دعا بد دعا یہ قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ یہ بڑے یعنی کہ تھوڑا ٹھاٹ باٹ والے اونچے گھرانے کے نوجوان تھے، یہ مکتب میں جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، ریشمی چادر ڈال کر ٹپ ٹاپ کے ساتھ، تو ایک گدھا دیکھا کہ جو جس کے پیٹ پر کچھ زخم تھا، اور کوے اس پر ٹھونگے مارتے تھے، اور گدھا بے چین تھا، اضطراب تھا اس میں کہ یہ تکلیف ہو رہی تھی، اس کو تھا بیمار، اس طرح کا تھا وہ، تو ان کو بڑا رحم آیا، اور انہوں نے اپنی ریشمی چادر اس زخمی گدھے کے زخم پر اڑا دی، تو اس گدھے کو بڑا سکون ہوا، اس نے ان کی طرف دیکھ کر کچھ دعا دی، کیا دعا دی وہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس کو دیکھا اور دعا دی اس کو۔ تو اس طرح حضرت عثمان حیری رحمت اللہ علیہ کے اندر دل میں ہلچل مچی، دنیا سے دل اچاٹ ہوا، دین کا جذبہ پیدا ہوا، اور آخر کار یہ بہت بڑے عالم بنے، بہت بڑے بزرگ بنے، اور ان کے واقعات کتابوں میں لکھے۔ تو ان کی شروعات جو، ان کے اندر جو ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ زخمی گدھے کی امداد۔ تو یوں جو بھی ہو اس طرح کا معاملہ، تو ہمیں مطلب اس کی ترکیب کرنی چاہیے۔ میں اپنا واقعہ بھی کئی بار شیئر کیا ہے کہ ایک بار میں اپنے گھر سے نماز کے لیے جا رہا تھا، جب میں موسیٰ علیہ میں ہمارا گھر تھا، تو ایک گدھا بیمار تھا، کسی نے اس کو ڈال دیا تھا، بس پھینک دیا تھا، تھا بیمار زندہ تھا، اب یہ کہ اس کی گردن میں تکلیف تھی یا کیا تھا، وہ بار بار گردن رگڑتا تھا، تو شاید کوئی خارش ہوتی تھی، اور بے چین تھا، کھڑا بھی نہیں ہو پاتا تھا، پڑا ہوا تھا۔ تو میرے کو واقعی بڑا ترس آیا. اور اس وقت یہ سیدنا عثمان حریری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا تھا یا نہیں یہ مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے مطلب یہ دعوت اسلامی بھی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی یا نہیں تھی, تو میں نے مطلب گھر سے گدڑی منگوائی اپنے, یا خود لایا یا کسی کو بھیجا جو ساتھ ہوگا, آپ یار گدڑی لے آئے. میرے گھر سے گدڑی آ گئی, گھر قریب تھا, 20-30-40 قدم پر گھر تھا میرا. تو گدڑی آ گئی, میں نے اس کی جیسے اس نے یوں رگڑنے کے لیے گردن اونچی گئی نا, میں نے گدڑی اندر ڈال دی اس کے. تو اب اس نے وہ رکھا, اس نے سکون اس کو ملا ہوگا, تو گردن رکھی اس نے اور میری طرف دیکھنے لگا. تو یہ مجھے یوں لگا کہ شاید اس نے مجھے دعا دی کیا کیا, اور ہو سکتا ہے اس کی دعا کی برکت سے آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ پاک جانور کی دعا قبول کر رہے. چیونٹی کا واقعہ ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ساتھ نکلے, وہ بارش قحط سالی تھی, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو آپ کے چلو بھائی دعا مانگتے ہیں استسقاء کہتے ہیں اس کو, استسقاء کے لیے نکلے, تو نماز پڑھی جاتی نماز استسقاء. تو اس طرح تو آپ نے دیکھا راستے میں کہ ایک چیونٹی پیٹھ کے بل لیٹی ہوئی ہے, اور اس کے دو ہاتھ اگلے پاؤں جو تھے وہ ہاتھ پچھلے پاؤں, جو پچھلے ہوتے وہ پاؤں, تو یہ دو پاؤں اس کے اگلے ہی اٹھے ہوئے تھے. تو یہ تو اللہ کے نبی تھے, ان کو سب اللہ بتا دیتا تھا, اللہ کے عطا سے جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو چیونٹی دعا مانگ رہی ہے بارش کی, چلو کام ہو جائے گا, اور چیونٹی کی برکت اس کی دعا کی برکت کام آ گئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ چیونٹی کی دعا, یہ حدیث پاک ہے, تو چیونٹی کی دعا سے بارش. تو یوں ان کی جانوروں کی دعا بد دعا سب قبول ہے, جانوروں کی خدمت انہیں کھلانا پلانا یہ کار ثواب ہے. جیسے بعض لوگ پرندوں کو کھلاتے ہیں, چیونٹیوں کو چینی وغیرہ ڈالتے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ اچھا کام ہے, برا کام نہیں ہے. کہ حدیث پاک میں ہر تر جگر والی میں اجر ہے, یعنی کہ وہ جس میں جان ہے اس کو کھلانا پلانا یہ ثواب کا کام ہے, اس کو راحت پہنچانا تکلیف سے بچانا اس میں کام ہے, اس پہ ثواب. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی بڑا بالکل یعنی کہ یونیک انوکھا واقعہ, کہ آپ کا جب وصال ہوا وفات ہو گئی, کسی نے خواب میں ذکر پوچھا ما فعل اللہ بکا, اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, تو فرمانے لگے کہ ایک بار میں میرا کام یوں بنا کہ ایک بار میں لکھ رہا تھا تو میری نب پر ایک مکھی بیٹھ گئی, اور میں سمجھ گیا کہ یہ سیاہی چوس رہی ہے, پیاس لگی ہوئی اس کو, تو میں نے اپنا لکھنا روک دیا, تو یہ مکھی چوستی رہی. پھر جب وہ سیر ہو گئی تو اڑ گئی, اور یہ پھر میں اپنے کام پہ, تو مرنے کے بعد یہ کام آ گیا, اور مجھے کہ مکھی پر رحم کرنے کی وجہ سے مجھ پر رحم کیا گیا. تو یہ کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے, اس طرح کے اور بھی واقعات ملتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک کتا پیاس سے کنویں کے پاس ترس رہا تھا, وہ زبان نکال رہا تھا اور مٹی گیلی چاٹ رہا تھا. وہ ایک بالکل ظالم شخص گناہگار شخص وہاں سے گزرا, اس کو بھی پیاس لگی تھی, تو اس نے دیکھا اس کو, تو بولا یار اس کو میری طرح سے اس کو بھی پیاس لگی ہے, میں تو پانی حاصل کر لوں گا. یہ بے زبان جانور نہ یہ بول سکتا ہے کسی کو, نہ یہ اندر سے پانی کنویں سے نکال سکتا ہے, تو اپنا موزہ ڈالا کنویں میں, اس میں پانی نکالا, کتے کے حلق میں ٹپکایا, پلایا پلایا. اللہ پاک نے اس کتے کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے پانی پلانے کے سبب اس کی مغفرت کر دی, جو بخاری کی حدیث ہے. تو یہ مطلب اللہ پاک نقطہ نواز ہے, کون سی ادا پسند آ جائے بندے کی وہ اس کو نواز دے.
ماہ رمضان المبارک 1447, قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں, کل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 17025, 17025, اسلامی بہنوں کی تعداد 37651, 37651, ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 54676, 54676, 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 22655, 22000 1655 اسلامی بہنوں کی تعداد 39092 39992 ٹوٹل تعداد 61747 61747 ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 4176 4176 اسلامی بہنوں کی تعداد 16806 16806 ٹوٹل تعداد 20982 20982
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آج آپ دونوں کو بلایا ہے, پتا ہے نا کیوں بلایا؟
جی بالکل.
کیوں بلایا؟
بات کرنے کے لیے.
آپ
بات کرنے کے لیے؟
آپ بھی بات کریں.
بات کریں نا پھر.
میں لیکن بات کب کرنی ہے, کس وقت کرنی ہے,
یہ بھی آپ بتائیں گے.
نہیں, میں تھوڑا سا ایسے بتا رہا ہوں کہ نا, ظاہر ہے بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, بات کرنے کا وقت ہوتا ہے.
جب آپ نے ہمیں یہاں بلایا ہے تو اس کا مطلب آپ کو پتا ہوگا کہ ہمیں بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, تو اسی لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا.
تو یہ بات ان کو بات تو کرنے
دیں,
بات وہ اپنی بات پوری کر لیں, پھر آپ بھی کر لیں.
بھائی بات ہی غلط طریقے سے سٹارٹ کی نا. بات کا مطلب بلایا
ہے نا,
سیٹ پر میں بٹھائے اس لیے کہ ہم بات کرنے کے لیے کیپیبل ہیں تو بات
کریں گے. جب آپ کا ٹائم آئے گا ابھی بات کیجیے گا.
ٹائم اسٹارٹ کریں نا, بات اسٹارٹ کریں.
آپ دونوں بول رہے ہیں, دیکھیں اب ہے نا, آزادی رائے میں کتنی آزادی ہو کتنی نہ ہو یہ گفتگو کرنی تھی, لیکن یہ تو شروع سے آزاد.
اگر آپ یہ بتائیں گے کہ ہمیں کتنی گفتگو کرنی ہے اور کس کس موقع پہ کرنی ہے, تو پھر تو آزادی رائے کا مقصد ہی فوت ہو گیا.
تو سوشل میڈیا پہ مطلب آزادی رائے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی بول دیں, کسی کے لیے بھی بول دیں.
یہ بات یہ مثال دی جاتی ہے, اگر کسی کو جوتا بھی مارے نا تو دو شالے میں لپیٹ کے مارے ہیں.
اچھا, دو شالے میں لپیٹ کے جوتا مار دیں گے تو یہ قابل قبول ہے؟ ایک جوتا میں نے یوں مارا ٹھک ڈائریکٹ, اس نے بولا یہ کیا تھا, ایک جوتا میں قریب لاؤ ٹھک مارو. یہ
نہیں نہیں, میں کہہ رہا ہوں جوتا مارے لیکن آواز نہیں آئے.
دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے میں اور بدتمیزی میں نا ایک باریک لائن کا ڈفرنس ہے بہت. سوشل میڈیا پہ وہ بریانی والا آ رہا ہے یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی بندہ آ رہا ہے, اس کی تشہیر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں ٹھیک ہے, اس میں پوزیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے. میں نے کہا پوزیٹو سائڈ کے ساتھ نیگیٹو سائڈ دکھا دی, نیچے اپنا اظہار رائے کا اختیار استعمال کرتے ہوئے تو میں برا ہو گیا.
آپ کی اس طرح کی سوچ نے, اور آپ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں یا آپ کا اپنا خیال ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن ہے نا اسی وجہ سے ہے نا یہ معاشرہ میں بڑا بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے. آپ کو جس سے پرابلم ہے اس کو جا کے بولو نا, یا دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ ویو لوگرز اتنے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کئی جگہ پر مارکیٹنگ کر رہے ہیں کھانوں کی, بات یہ بہت اچھا کھانا ہے مجھے اچھا نہیں لگا. ارے آپ مطلب اس کو کیوں, ایسے لوگوں کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آزادی رائے میں برے کو اچھا اچھے کو برا کر دیں, یہ آزادی رائے ہے.
یہ نا میرا حق ہے
کیا
اپنی سوچ کا اظہار کرنا.
اچھا
ٹھیک ہے, جو میں سوچتا ہوں اس کا اظہار کرنا. اب یہ سامنے والے پہ منسٹر کرتا ہے کہ وہ میری بات کو کتنا سمجھتا ہے, اب وہ اس کو الزام سمجھے یا بے ادبی سمجھے.
پرنٹ میڈیا لے لیں, الیکٹرانک میڈیا لے لیں, یا سوشل میڈیا لے لیں, آج کل تو ہر کوئی یہ سمجھتا ہے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے میں کچھ بھی بول سکتا ہوں, کسی کے بارے میں بھی بول سکتا ہوں, کسی وقت بھی بول سکتا ہوں. پلیز شیخ, یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے, لیکن اب آپ ہی بتائیے کہ کون صحیح کون غلط.
یوزر یہ واقعی سینسیٹیو ایشو ہے جو انہوں نے کہہ دیا, اور یہ سینسیٹیو ایشو اس حوالے سے بھی ہے کہ دنیا بھر میں ایک لفظ, دنیا بھر میں ایک ورڈ اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے, انٹرنیشنل ایک ورڈ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, کہ مجھے بولنے کی آزادی ہے, اپنے رائے کی آزادی حاصل ہے. تو یہ میڈیا پالیسی بھی ہے کہ بولنے کی آزادی ہر ایک کو ہے, آپ آزادی پر قدغن نہیں لگا سکتے, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک شرعی حدود و قیودات ہوں گی. اس حوالے سے بالکل رہنما فرمائیے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں.
ایک مسلمان جو ہے نا, مسلمان آزاد اس معاملے میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر وہ آزادی سے اپنی بات کے, جیسے بعض لوگ سنائی دیتے ہیں کہتے ہوئے کہ بھائی اپنے تو حق بات کرتے ہیں, کسی کی پرواہ نہیں کرتے, دو ٹوک بات کرتے ہیں, ایسے لوگ نہ جانے کتنوں کے دل توڑتے رہتے ہیں, دل آزاریاں کرتے رہتے ہیں, اور گناہوں کا گٹھڑ اپنے سر پر لادے رہتے ہیں. تو اس لیے مطلب آزادی رائے کا اظہار یہ نعرہ ہی غلط ہے. میں اپنی یہ لڑائیاں کرتے تو میں بغیر لڑائی کے بتا رہا ہوں, مجھے بھی تو یہ کہنے کا حق ہے. تو یہ آزادی رائے کا حق یہ ہے, اس میں چاروں طرف پابندیاں. مسلمان ہے نا, جیسے کہ مسلمان بولے تو پیرے تولے کہ میری شریعت نے اس کو اجازت دیا, اللہ اور رسول نے مجھے بولنے کی اجازت دی ہے کہ نہیں, اس سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوگی, کسی کو برا تو نہیں لگے گا, کوئی مطلب گناہ کی صورت تو نہیں بنے گی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کسی کے سامنے نہیں کرتے تھے جس سے اس کو برا لگے, یہ حدیث سے پاک ہے. باقی جب برا لگے گا تو یہ تو پھر برائی میں پھر کسر کیا رہے گی. تو آزادی کا مطلب یہ کہ کسی کا عیب اچھال دو, کسی کی پولیں کھول دو, کسی کو ڈیگریڈ کر دو, تو یہ تو معاشرہ اسی وجہ سے تو تباہ ہو رہا ہے. تو اس لیے پہلے تولو بعد میں بولو. اور یہ کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے اسلامی حساب سے سوچیں تو قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے, یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 18, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کی تفسیر میں, اس کی تفسیر تفسیر صراط الجنان میں, ما یلفظ من قول یعنی جو بات وہ زبان سے نکالتا ہے, یعنی بندہ جو بات زبان سے نکالتا ہے اسے لکھنے کے لیے ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار ہوتا ہے, خواہ وہ بندہ کہیں بھی ہو. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم فرشتوں کو لکھوا کیا رہے. اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے, یہ ہم کو مطلب تنبیہات ہیں, ہمارے نوٹس ہیں, خبردار. ورنہ اللہ پاک کو سب معلوم ہے, جو مطلب ظاہر ہے کوئی کہے کہ اللہ بھولتا ہے تو مسلمان بھی نہیں رہے گا, یہ کفر ہے. اگر کوئی بول دے اللہ بھول جاتا ہے, نعوذ باللہ, یا اللہ بھول گیا تو اس کو تو مطلب علماء نے کفر لکھا تھا, اللہ پر عیب لگانا ہوا. یہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. تو یوں مطلب یہ کہ مسلمان جو ہے نا یہ پابند ہے, یہ ڈرے کہ جو بولوں گا لکھا جائے گا. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو یہ آیت میں نے آیت پڑھی نا, یہ اپنی احیاء العلوم میں, کیمیا سعادت میں, اور شاید منہاج العابدین میں بھی یہ اس طرح لکھا ہے کہ بندہ بولتے وقت یہ غور کرے کہ لکھنے والا تیار ہے. اب بندہ فضول بولتا ہے تو فضول بھی وہ گناہ بھری بات پر تو ہے سزا عذاب. فضول بولتا ہے جس کا نہ ثواب نہ گناہ, نہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے, مطلب نہ دین کا نہ دنیا کا, فضول بات بولتا ہے. تو یہ بھی لکھتا رہتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں. اب یہ ساری باتیں قیامت کے دن بندے کو یہ پڑھ کے، یہ نامال اعمال نامے میں جو لکھی ہوئی فضول باتیں پڑھ کے سنانی ہوں گی. اچھا اب فرماتے بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، گرمی سے پیاس، پیاس سے زبان باہر نکل رہی ہوگی، سوکھ رہی ہوگی. ایسے میں یہ بندہ پڑھ کر سنانا اس کے لیے کتنا دشوار ترین امر ہوگا، اور یہ سنانا پڑے گا اس کو. اب اس کی مطلب اگر ہم کاؤنٹنگ کریں نا، فضول بات تو روزانہ کتنی کی، یا تو اب یہ کہ سمجھو کہ روزانہ اگر کسی نے ایک منٹ بھی فضول باتیں کی، حالانکہ ہم تو کرتے رہتے ہیں فضول باتیں، ایک منٹ کی سپوز کرو، تو یہ دن بھر میں روز کی ایک ہوئی نا، تو مہینے کی تیس منٹ ہوئے، تو سال بھر کے کتنے ہوئے؟ 6 گھنٹے. 60 سال کی عمر میں فوت ہوا، تو یہ 6 گھنٹے کو 60 میں کریں تو 606 گھنٹے، 606 یا 660 گھنٹے، غالباً 660 گھنٹے بنتے. تو اب یہ کہ 660 گھنٹے یہ پڑھ کر کیسے سنائے گا قیامت کے میدان میں، سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہے، اور مطلب تو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ بندہ اس کو سنا سکے، لیکن سنانا ہوگا اس کو. یہ تو ایک منٹ کی میں نے مثال دی، یہاں تو مطلب رات دن بک بک ہمارا جاری ہوتا ہے فضول بات نہیں. تو یہ کہ وہی ہم جو قفل مدینہ کی ترغیب ہے نا، اللہ کرے کہ یہ مل جائے نا. قفل مدینہ اس کو بولتے ہیں کہ مطلب گناہ بھری بات تو کرنی نہیں ہے، وہ تو ہے مطلب منع گناہ ہے. فضول بات جس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ایسی بات کرنا تو اس پر عذاب یوں نہیں ہے، گناہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ سنانی پڑے گی قیامت کے دن، تو یوں یہ خطرناک ہے فضول بات بھی. تو یہ روز کا اگر آدھا گھنٹہ کو بولتا ہے تو پتہ نہیں ہزاروں گھنٹے لاکھوں گھنٹے بن جائیں گے، اتنا بولتے ہیں فضول. یہ خدا کی پناہ، اللہ پاک ہم کو توفیق دے، عقل سلیم دے کہ ہم کام کی بات کریں، فضول بات سے جتنا ہو سکے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں. ہم کوشش بھی تو نہیں کرتے نا، یہ پتہ ہی نہیں تھا، آج پتا چلا، چلو آج سے شروع. اللہ توفیق دے ہمیں کہ ہم احتیاط کریں، اور کاش ماہ رمضان کو ماہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ماہ قفل مدینہ بھی بنا دیں. یہ قفل مدینہ ہماری اصطلاح ہے، لیکن مدینے کا تالا لفظی معنی ہے، اپنے ہونٹوں کو مدینے کا تالا لگا دیں، یہ تالا آٹومیٹک ہے، اچھی بات کریں گے تو کھل جائے گا، جہاں فالتو بات آئی یا معاذ اللہ گناہ بھری بات آئی تو یہ تالا نہیں کھلے گا. ایسا ہمارا مزاج بن جائے، ایسا انداز ہو جائے کہ ہم فضول باتیں نہ کریں، کسی کا عیب بیان کرنا، کسی بے عزتی کرنا، کسی کو جھاڑنا، ہمارا تو یہ دھندا ہے، رات دن کا معمول ہے. اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر فرمائے. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت با عظمت میں لوگوں نے عرض کیا، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے جنت ملے. ارشاد فرمایا کبھی بولو مت. اللہ اکبر. عرض کی گئی یہ تو نہیں ہو سکتا. فرمایا اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو. حوالہ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ 136. اکثر میرے ہونٹوں پہ رہے ذکر مدینہ. کاش حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا انہیں اسے، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. حوالہ سنن ترمذی جلد 4. حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بروز قیامت بندے کو فضول باتوں پر ملامت کی جائے گی اور اس کو شرمندہ کیا جائے گا، بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا اور وہ اللہ پاک کے سامنے شرم و ندامت سے پانی پانی ہو جائے گا۔ حوالہ منہاج العابدین پیج نمبر 67۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، جیسا یہ ابھی گفتگو ہوئی اس حوالے سے کہ اپنا حق بیان کرنے کے حوالے سے، تو ایک مومن کون ہوتا ہے؟ یعنی جیسے اب مثال کے طور پر میں اپنا آزادی حق کے آزادی یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی کی کوئی میں نے چیز دیکھی تو اب اگرچہ اس کو برا لگ رہا ہے، اچھا محسوس نہیں ہو رہا، اس کے باوجود میں اس کے اوپر جس طرح کے چاہے کمنٹس پاس کر دوں اور اس کو اپنا آزادی کا حق قرار دوں، مومن جو اسلام کا ہے، اسلام یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامل مومن کی تعریف کی ہے، اگر اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں۔
حدیث پاک میں تو یہ بیان فرمایا گیا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ یہاں مومن سے مطلب کامل مومن، کمپلیٹ مومن۔ تو ہمیں مطلب یہ رکھے تو دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تب یہ بات ہو، چیز ہو، غذا ہو، کھانا ہو، افطار ہو، سحری ہو، بہت کچھ اس میں، یہ بہت جامع روایت ہے۔ لیکن آپ ہم جو پسند کرتے ہیں دوسرے کو دیتے نہیں ہیں، دوسرے کو گھٹیا دیتے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، ہماری تو یہ کیفیات ہیں۔ تو اللہ پاک بس کرم فرمائے۔ اور یہ آزادی ہے رائے کا جو حق بولتے ہیں نا، یہ بہت یعنی کہ گمراہ کن جملہ ہی ہے، اس میں آدمی بہک جائے گا اور یہ دل آزاری ہے اور سب اس کے لیے سمجھے گا یہ آزادی ہے، سمجھے، کسی کے باپ کی طاقت نہیں، ہم کو کوئی روک نہیں سکتا وغیرہ۔ مسلمان بندہ پابند ہے، بندہ کا معنی ہی پابند، ہم اللہ اور رسول کے حکم کے پابند ہیں، ہم مکلف ہیں، ہم اپنے مرضی کے مالک نہیں ہیں، سب چلتا ہے نہیں، صرف اللہ اور رسول کا حکم چلتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، کہ بعض اوقات میں کفریات بھی بک دیتے ہوں گے۔
دنیا کے کسی مقام پر بھی سب کچھ نہیں چلتا، ہر جگہ پر ہر ادارے کے قواعد قانون ہوتے ہیں، ضابطے ہوتے ہیں، جب تک اس کی پابندی نہیں کی جائے گی اس وقت تک کچھ بھی نہیں چلتا۔
جی جی، سورہ طلاق میں ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو اس کی شرح میں تفسیر، یعنی تمہیں جو احکام دیے گئے یہ اللہ تعالی کی حدیں ہیں جن کے اندر رہنا بندوں پر لازم ہے، اور جو اللہ تعالی کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تفسیر صراط الجنان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
آنے والی پیر شریف یوم کفل مدینہ بھی ہے،
سبحان اللہ۔ ہاں، یہ اپنے پہلی تاریخ جو ہوتی ہے نا انگلش حساب سے، تو اس میں یعنی عیسوی سن کے حساب سے پہلی تاریخ کو یوم قفل مدینہ ہماری مجلس ہے نیک اعمال والی، ان کی طرف سے سمجھو یہ منایا جاتا ہے۔ تو پیر شریف کو یوم قفل مدینہ، اب کیا کرنا ہے وہ تو عرض کر ہی دیا میں نے کچھ نہ کچھ، تو لکھ کر ہو سکے جہاں تک تو بات کر کے کام چلتا ہو، یہ آپس میں ہو سکتا ہے، عوام میں نہیں ہو سکے گا، لکھ کر بات کریں، یا مطلب یہ کہ جہاں اشارے سے چلتا ہو، بولے بغیر گزارا ہو جاتا ہو تو اشارے سے بات کر لے، جبکہ یہ اپنے ماحول میں جو سمجھتا ہے اس کو، ماں باپ کے سامنے اشارے کرو گے تو وہ ناراض ہو سکتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا ہے کہ ماں باپ کو ناراض ہو، یا کسی عام آدمی کو جس کو سمجھ نہ آتی ہو ہمارے اشارے تو اس کو تشویش میں ڈالنا، پھر اس کو غصہ آ جائے، اور یہ پھر تو یہ جہاں جہاں ممکن ہو تو وہ اشارے سے یا لکھ کر بات کی جائے۔ تو یہ اس طرح یوم قفل مدینہ میں. دوسرا ہے کہ خاموش شہزادہ ایک رسالہ ہے, جھوٹ کے فضول باتوں سے بچنے کے لیے بڑا مطلب ہے کہ اس میں بہترین روایتیں ہیں اور سب لکھی بھی ہیں بزرگوں کے اقوال وغیرہ, تو یہ پڑھنا بھی ہوتا ہے تاکہ ریمائنڈ ہوتا رہے کہ مجھے کیا کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے پڑھنے یا سننے ادھر اپنے اب متقفین میں تو پڑھ کے سنانے کی ترکیب کر لی جائے ممکنہ صورت میں. پڑھنے میں سستی ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ سن تو لیں گے, چاہیں تو قسطوں میں سنا دیا جائے یوم قفل مدینہ پیر شریف کو
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے, ٹیسٹ پین اور انٹینشن. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ماشاءاللہ جریر رضا نے حدیث سبق سنائی, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے. اردو میں بھی اور انگلش میں بھی ٹرانسلیشن کر کے سنایا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے, اگر امی کہیں کہ سحری کے لیے حلوہ, امی کہے کہ سحری کے لیے حلوہ پوری لے کر آنا, اور ہمیں پتا ہے کہ امی کی عمر اور صحت کے لحاظ سے امی کو حلوہ پوری نہیں کھلا سکتے, اب اسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟
امی کی بھلائی کرنی چاہیے. ہم نے تو ایسے ایسے بعض اوقات ایک مریض دیکھا تھا, وہ بیچارے ان کو پانی بھی ہضم نہیں ہوتا تھا, ایک مبالغہ کر رہا ہوں, بہت تکلیف میں تھے, وہ وفات پا چکے ہیں, اللہ مغفرت فرمائے, والا بریانی کھلاؤ پائے کھلاؤ. اب ان کو بریانی پائے کھلانا, وہی بیٹا کھلائے گا جس کو یوں ہو کہ جلدی چلے جائیں ابو. ایسے موقع پر ظاہر ماں باپ جب ان کو ہوش نہیں ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, پیار محبت سے فسلہ کر ترکیب بنائیں. باقی حلوہ پوری یہ بہت ہیوی غذا ہے, میں ہوش و حواس میں ہوں ہے نا, اپنی عمر کے مطلب میں بھی ہضم نہیں کر سکتا اس کو. یہ کھیر پوری کی اور آپ لوگ جو نیازیں کھاتے ہیں مجھ سے, ایک آدھ چھوٹا سا پیس کھا لیا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کہ میں اس پوری پوری کیا اس کی مطلب آدھی بھی نہیں کھا سکتا. مجھے پتا ہے نا تجربہ ہے کہ میرا میدا وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم نہ رہا. تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسی بات میں ضد کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا ہے. یہاں تک ٹیسٹ ہے حلق کی جڑ تک, اس سے نیچے اترا تو ٹیسٹ باقی رہتا نہیں, جو بھی گیا اندر یہ طوفان مچائے گا اگر کوئی ایسا گیا اڑا ٹیڑا تو.
فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے سوال ہے, اسلامی بہن کا سوال لگ رہا ہے کہ نماز کے درمیان جیسے چار رکعت سنت پڑھ لی, اب چار فرض پڑھنے ہیں, ابھی نیت کی نہیں ہے کہ گھر میں سے کسی نے کچھ کام کا کہہ دیا کہ یہ لا دو یہ اٹھا دو یہ پکڑا دو, تو کیا نماز ہو جائے گی نا اس طرح نماز کے درمیان کام کرنے سے؟
نماز کے درمیان
سنتیں پڑھی ہیں اور اب فرض کی نیت باندھنے لگے تو کسی نے کہا کہ یہ کام کر دو, اب کام کر کے پھر فرض پڑے تو پوچھ رہے ہیں کہ صورت میں نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی.
اب نیت باندھی ہی نہیں ہے, ہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, نماز ہو جائے گی جبکہ وقت قضا نہ ہوا, وقت نہ گیا ہو.
اس فیس بک پر یہ محمد عاقب سوال کر رہے ہیں, کیا بچی کا نام جنت رکھ سکتے ہیں؟
رکھتے تمہیں جنت رکھتے, ارم نام رکھتے, ارم بھی جنت, فردوس رکھتے ہیں نا, یہ بھی جنت کا سب سے اعلیٰ جنت سب سے فردوس.
ایس ایم ایس کے ذریعے محمد اویس ہیں لاہور سے, ان کا تعلق ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص کی طرف سے صدقہ فطر کوئی اور کیا ادا کر سکتا ہے, کیا ادا ہو جائے گا؟
جبکہ جس کی طرف سے ادا کیا اس کو پتا ہو, اجازت دے کہ ہاں ٹھیک ہے کر دو تو ہو جائے گا. بازو انڈرسٹوڈ ہو کہ باپ سب بالغ اولاد کا فطرہ دے رہا ہے تو ان کا ہو جائے گا, نابالغ سے تو اطلاع کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس باپ پر فطرہ واجب ہے اس پر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے, بالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے، یہ خیال رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے فضل و کرم سے ماہ رمضان کی رحمت بھری فضائیں ہیں، شب جمعہ ہے، قبولیت کی شب ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. مولا کریم ساری امت کی مغفرت کر دے. اے اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید ہوئے، میرے طالب ہوئے، الہ العالمین سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما، رحمت کے اشرے کے صدقے میں ان کو رحمتوں سے نواز دے، اپنی رحمت سے ان کی بیماریاں پریشانیاں دکھ درد دور فرما، سب کو سکھی کر دے. اے اللہ پاک روزی روزگار کی برکتیں نصیب فرما، بے اولادیاں دور کر دے، جن کی اولاد نہ فرمانے تابع فرمان ہو جائے. یا اللہ پاک عالم اسلام پر رحم و کرم فرما. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے، بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں ناظرین سے تین سوالات کیے جاتے ہیں. آج جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر ایک، جو جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دے اس کا نام جہنم کے کس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے؟ سوال نمبر دو، بغیر تعجب کے ہنسنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ سوال نمبر تین، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کو دل کی نرمی کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 03082626000 اور ایس ایم ایس نمبر 03411255544 پر دے سکتے ہیں. اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
2026 کو مدری مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک، فجر کی اذان میں کلمہ الصلاۃ خیر من النوم سب سے پہلے کس صحابی کی زبان سے ادا ہوا؟ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان سے. سوال نمبر دو، کس صدقے کی برکت سے روزے کی کوتاہیاں معاف ہو جاتی ہیں؟ جواب، صدقہ فطر کی برکت سے. سوال نمبر تین، اہل مدینہ کون سے دو صدقوں کو افضل ترین صدقے مانتے تھے؟ جواب، صدقہ فطر اور پانی پلانا. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، بنت محمد جعفر اتاریہ سمن آباد، محمد عامر مشتاق اتاری جھنگ، احمد حسن میاں والی، بنت جمیل احمد قادری قصور، بنت آصف اتاریہ لاہور، عبد الوارث اتاری گجرانوالہ، بنت قطب الدین خان بیلا. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دادی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد الوارث اتاری گجرانوالہ، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
رمضان کی یہ برکتیں دے.